الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شان نزول آیت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، نصارہ کو بھی ایمان کی دعوت دی، تو وہ یوں کہنے لگے کہ نصارہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو الہ مانتے ہیں، اس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسا چاہتے ہو کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ گویا انہوں نے دعوت کے ذریعے ایک بدظنی کی کہ اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں ہمارے پاس، ان کی تردید میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نمبر دو، جس طریقے سے تعظیمن سلام کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کی عظمت اور بزرگی کے پیش نظر، بہت سے صحابہ جو عجمی بادشاہوں کے دربار دیکھ چکے تھے، انہوں نے تعظیمن سجدہ کرنے کی درخواست کی کہ وہ عجمی بادشاہوں کے دربار میں لوگ جھک جاتے ہیں تو انت حق کو آئیس جد الگ، آپ ہمیں بھی سجدہ کرنے کی اجازت دیجئے۔ تو جواب ملا کہ اللہ کے سوا کسی کے سجدے کی گنجائش نہیں ہے، ہاں اکرام کرو نبی کا، حق کو مان لو، پہچان لو، اکرام کرو نبی کا، سجدہ مت کرو۔ تیسری اہم بات جو اس آیت کریمہ سے مستنبط ہوتی ہے وہ یہ کہ داعی کی دعوت کا خلاصہ ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، نہ کہ اپنی ذات سے جوڑنا۔ وہ داعی ناکام خواب و خاسر جو لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کی محنت کرے، اور جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے وہ کامران، اور وہی حقیقی معنی میں داعی۔ یہی بات آیت میں صاف کہی گئی، کسی بشر کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس بشر کو کتاب دی ہو۔ بشر سے مراد لے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتاب سے مراد لے لو قرآن مجید کو، حکم سے لے لو نبوت اور شریعت کے فہم اور سمجھ کو، اور نبوت سے نبوت مراد کہ جب کسی بشر کو یعنی نبی کو اللہ نے نبوت دی، کتاب دی، حکمت دی، تو اب وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی دعوت نہیں دیتا، عباد اللہ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، ایسا نبی دعویٰ نہیں کرتا۔ تیسرا شان نزول، نجران کے جو نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرنے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ہم ان کو الہ مانیں، بدام کھوڑی انہوں نے، تم کیا سننے گئے؟ کوئی مستند ہے بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا تھا؟ بٹ ٹھوک دیا حضور کے سامنے نظران کے عیسائیوں نے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے رب ماننا، تو ان کی تردید میں آیت نازل ہوئی، اس صورت میں بشر سے مراد لینے کا عیسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب سے مراد لینے کا انجیل کو، کہ جب کسی بھی نبی کو اللہ آسمانی کتاب دیوے، شریعت کا فہم دیوے، نبوت کا علم دیوے، تو وہ نبی کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ لوگوں کو کہوے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ہیں داعی برحق اور داعی غیر حق کے درمیان واضح فرق۔ یہ دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لباڑ، دھوکے باز، لفنگے قسم کے ہوتے ہیں، وہ اپنوں سے، اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، شریعت سے نہیں جوڑتے، اپنی ذات سے جوڑتے ہیں لوگوں کا، اور آگے اتنے بڑھ جاتے لوگ پھر انہی کو معبود کی طرح ان سے سلوک کرتے ہیں، ان کے پیر جو ہے چاٹنا، چومنا، پیر پڑنا، انہی کو معبود بنا لینا، یہ ہیں کونو عباد اللی من دون اللہ۔ لیکن اصل چیز ہے اپنی ذات سے نہیں جوڑنا، اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے بندوں کو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ لیکن تم ربانی بن جاؤ، یہ کیا ہے کونو ربانیین؟ نبی کا جملہ کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ ربانی کا مطلب عمل کرنے والے علماء بن جاؤ، خالی الفاظ والے نہیں۔ دونوں چیز نہیں ہوئے تو پھر خسیرت دنیا والآخرہ، علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں، وقت ضائع ہو گیا، سند مل گئے اس سے تھوڑا مولوی بن جاتا ہے، سند کا نام عالم ہوتا تو چھپ چھپ کے جتنی چاہے اتنی لے آؤ۔ علم اور عمل کا مجموعہ ہوئے تو وہ ربانی ہوئے، دونوں میں سے ایک بھی چیز فوت ہو گئی تو گیا کم میں سے۔ علم نہیں ہے، عمل کر رہا ہے، جہالت اور بدعت میں پڑے گا۔ علم ہے عمل نہیں کرتا تو یہودیوں کی طرح ہو جائے گا، حمل التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار ہو جائے گا، دونوں جمع ہو تو ربانی بنے گا۔ یہ رب کی طرف نسبت ہے، ربانی یعنی اللہ والے بن جاؤ۔ الف اور نون کو زیادہ کیا گیا تفخیم میں شان کے اعتبار سے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ربان کی طرف نسبت ہے، اور ربان کہتے ہیں دوسرے کو خیر اور بلائی کی بات سکھانے والے کو، کہ تم ربانی بن جاؤ یعنی لوگوں کو خیر سکھاؤ، بھلائی سکھاؤ، نیکی سکھاؤ، اچھی باتوں کو پہنچاؤ لوگوں کو، ربانی بن جاؤ۔ ولیکن کونو ربانیین، اور ربانی بننے کا بہترین طریقہ کیا؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، دونوں کی رات تکفیر تشدید، کہ تم لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاؤ اور تم اللہ کی کتاب خود پڑھتے ہو۔ دیکھو اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ اللہ کی کتاب سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا، یہ ربانی بننے کا بہترین طریقہ۔ اس لیے ربانی بننا ہے تو دورے کے بعد جو ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، دین پڑھنے پڑھانے کا، تو آدمی ربانی بن جائے۔ آئی بھی سبب ہی ذالکا، اس کے سبب سے، اس لیے کہ اس کا فائدہ ہے عمل۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور کوئی بھی نبی تم کو یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کوئی بھی نبی یہ حکم نہیں دیتے، ولا یأمرکم ولا یأمروکم، رفع کے ساتھ استناف ہے یعنی اللہ حکم نہیں دیتے، نصب کے ساتھ یقول پر حذف ہے یعنی وہ بشر نبی یہ حکم نہیں دیتا، دونوں ممکن ہیں، اللہ حکم نہیں دیتے یا اللہ کے نبی حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، یعنی ایسا عقیدہ مت رکھو کہ نبی اور ملائکہ رب ہے، بلکہ نبی اور ملائکہ تو اللہ کے مکرم باعزت بندے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، کسی کو نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، اللہ کی مرضی پر یہ چلنے والے ہیں ملائکہ اور انبیاء، جیسے کہ فرقہ صابیہ نے ملائکہ کو رب بنا لیا، صابی لوگوں نے، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب بنایا، حضرت عزیر کو، اور نصارانیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب بنایا، اور مسلمانوں نے درگاہوں میں سوئے ہوئے پیروں کو رب بنایا۔ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تم کو حکم دیں گے کفر کرنے کا جبکہ تم مسلمان ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی کبھی بھی تم کو کفر کرنے کا حکم نہیں دیتے، لا یبغی لہو عہدا، ان کی شان کے مناسب ہی نہیں کہ کفر کا حکم دے رہے۔ جی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ عہد بھی یاد کرو جو اللہ نے نبیوں سے لیا تھا۔ یہ کہاں عہد لیا اللہ نے نبیوں سے؟ پہلے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے معاہدے لیے، نمبر ایک عالم ارواح میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ جو تمام انسانوں سے لیا گیا تھا، بلا والا، قالو بلا، نمبر دو، اس کو اسی کو عہد الست کہتے ہیں پہلے والے کو، نمبر دو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب علماء سے اللہ نے معاہدہ لیا تھا کہ اللہ کی باتوں کو ظاہر کرنے کا، چھپانے کا نہیں۔ نمبر تین، نبیوں سے مخصوص معاہدہ جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اب یہ نبیوں والا مخصوص معاہدہ کہاں لیا گیا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب عمومی عہد الست ہو چکا، اس کے بعد خصوصی عہد نبیوں سے لیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد وحی کے ذریعے کہ عہد لیا اللہ نے نبیوں سے، وہ عہد خصوصی ہے انبیاء علیہ السلام والا. اب میثاقاً نبیین، نبیوں سے، اور بعض نے مطلب نکالا اولاد النبیین، نبیوں کی اولاد سے اللہ نے معاہدہ لیا، یعنی بنو اسرائیل سے اللہ نے معاہدہ ایک مطلب دیا ہے. لما، لام کا فتح ابتدا کے لیے آیا ہے، اور تاکید کا معنی یہ میثاق کے معنی سے لیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر تاکید کا جو معنی ہے قسم والا وہ لفظ میثاق سے لیا گیا ہے. اور اگر لام کا کسرہ پڑے لیما تو اخذ سے متعلق ہوگا. اب اگر لام کا فتحہ پڑھو یا لام کا کسرہ پڑھو، لام کے بعد والا ما وہ تو موصولہ ہی رہے گا دونوں صورت میں، للذی کے معنی کے اندر. آتیتکم، میں نے دی وہ چیز تم کو، دوسری قرآت میں ہے آتیناکم، ہم نے تم کو دی. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، کتاب دی، کتاب دی، نبوت دی. پھر تمہارے بعد میرے ایک رسول آئیں گے، تم مجا کم رسول. اب پہلے ایک تفسیر دیکھ لیتے ہیں آیت کی، تم مجا کم رسول، مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لانا. ثم جاءکم رسول، ہویا ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ لیا تھا کہ اے نبیوں سنو، تم سب کے بعد اخیر میں میرے ایک نبی آنے والے ہیں دنیا کے اندر، وہ نبی آخری نبی محمد الرسول اللہ کی خوبی کیا ہوگی، مصدق لما معکم، وہ تمہارے ساتھ جو کتاب اور نبوت ہے اس کی وہ تصدیق کریں گے. حضور نے تمام نبیوں کی تصدیق کی اپنے قول سے، اپنے عمل سے، حضور پر آنے والی کتاب کے ذریعے سے حضور نے سب نبیوں کی تصدیق کی، اور مراد رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم نبیوں کو کیا کرنے کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم سب نبی اس آخری نبی پر ایمان بھی لانا، ان کی تصدیق بھی کرنا، اور ان کا زمانہ پاؤ تو ان کی مدد بھی کرنا. ایک مخصوص معاہدہ ہوا نبیوں سے کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے جو تمام کی تصدیق کرنے والے، اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی کو اعلان کرنے کا کہ ہم آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں، آخری نبی کو سچا مانتے ہیں. ہر نبی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے زمانے میں حضور کی نبوت کا اعلان کرے اور اپنی امت کو تاکید کرے کہ دیکھو آخری نبی آنے والے ہیں، تم ان کی تصدیق کرو. تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، اپنی امت کے نبی بھی ہے، اور نبی الانبیاء بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام نبیوں کو آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لانا لازمی ہے. گویا آپ کی نبوت نبوت عامہ اور شاملہ ہے، نبوت نبوت عامہ اور شاملہ، کہ تمام نبیوں کے لیے آپ کی نبوت، صرف اپنی امت کے لیے نہیں، تمام نبیوں کے لیے آپ کی نبوت عامہ اور نبوت شاملہ. اور اس کا اظہار ہوا معراج کی رات میں کہ سارے انبیاء موجود ہیں اور حضور امامت کرا رہے ہیں، یہ اس کا ظہور ہے نبی الانبیاء ہونے کا، نبوت عامہ کا، نبوت شاملہ کا. اور ظہور ہوگا میدان محشر میں شفاعت کبریٰ کے وقت پر، نبی الانبیاء نبوت عامہ نبوت شاملہ شفاعت کبریٰ کے وقت. اس کا ظہور پہلے ہو چکا عالم ارواح میں، اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، سب سے پہلے روح محمدی نے کہا بلا، اور اس کی اتباع میں سارے نبیوں نے کہا بلا، اور ان کی اتباع میں امتوں نے کہا بھلا، وہاں بھی نبی الانبیاء ہونا ظاہر ہوا تھا، نبوت عامہ شاملہ ہونا ظاہر ہو گیا تھا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ہر نبی کو اپنے زمانے میں حضور کی نبوت کا اعلان تصدیق کرنا ضروری، اور اپنی امت کو بتلانے کا کہ اگر تم اس آخری نبی کا زمانہ پالو تو تمہیں بھی اس نبی کے اوپر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا ضروری ہے. اور کسی بھی نبی کے زمانے میں حضور کی بعثت ہوئی تو تم کو بھی نبی کی مدد کرنی ہے، آخری نبی کی مدد کرنی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ کسی نبی کے دور میں آخری نبی کی بعثت ہونے والی نہیں ہے، یہ تو تقدیری ازلی فیصلہ تھا، پھر کیوں کہا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ ہر نبی کو آخری نبی پر ایمان لانے کا، آخری نبی کی تصدیق کرنے کی. اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں آخری نبی آنے والے نہیں ہیں، پھر ایمان تصدیق نصرت کی تاکید کا مطلب کیا؟ تو اس کا بہترین اور جامع جواب یہ دیا جائے گا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے عزم کیا. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے اندر عزم اور ارادہ کیا، اعلان کیا، اعتراف کیا، اقرار کیا کہ آخری نبی برحق ہے، اگر میرے زمانے میں وہ ظاہر ہوئے تو میں ان کی مدد کروں گا. حالانکہ ظاہر ہونے والے نہیں ہیں، لیکن عزم، ارادہ، اعلان، اس بنیاد پر اس نبی کو اللہ کی طرف سے ثواب زائد ملے گا، ایک خیر کے عزم کی بنیاد کے اوپر کہ معلوم ہے کہ آنے والے نہیں ہیں پھر بھی وہ عزائم کر رہے ہیں، تو اس عزائم کی بنیاد کے اوپر ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر، بڑا ثواب، بڑی نیکی مل جایا کرتی تھی. یہ اس کا عظیم الشان فائدہ. اب آیت کی دوسری تفسیر لو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس عہد کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہر نبی اپنے زمانے کی اور اپنے سے پہلے والے اور اپنے سے بعد والے نبی کی تصدیق کرے. ہر نبی کے لیے قانون، کوئی نبی کسی نبی کو جھٹلاوے نہیں، ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں اور بعد میں آنے والے نبی کی حتی المقدور نصرت اور مدد کرے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور جب کبھی بھی دو نبی ایک زمانے میں جمع ہوئے تو ایک دوسرے کی تصدیق بھی کی اور ایک دوسرے کی مدد بھی کی. تو اس معاہدے کا خلاصہ دوسری تفسیر کے مطابق تمام انبیاء سے اللہ نے معاہدہ لیا آپس میں ایک دوسرے کی مدد، آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنا. اس لیے حضور نے کتنی پیاری تعبیر فرمائی، انبیاء آپس میں اللہ دی بھائی ہے، سب انبیاء آپس میں اللہ دی بھائی ہے، یعنی اصول دین میں متفق ہے، فروع مائیں الگ الگ، فروعات مختلف، اصول متفق، آپس میں اللہ دی بھائی. فَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا یہ دوسرا مطلب. اب اس سے ختم نبوت ثابت ہو گئی کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ معاہدہ لیا کہ آپس میں ایک دوسرے نبی کی تصدیق بھی کرنے کی، آپس میں مدد بھی کرنے کی. ثم جاءکم رسول، حضور سے ایسا معاہدہ اللہ نے لیا ہو قرآن کی کسی آیت اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پچھلے نبیوں سے لیا گیا، حضور سے نہیں لیا گیا. کیوں؟ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے ہی نہیں کہ حضور کو تصدیق اور جو ہے نصرت کا حضور سے ایسا معاہدہ لیا جائے. معلوم ہو آپ خاتم الانبیاء ہیں، اسی لیے آپ سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ جواب قسم بھی ہو سکتا ہے، جواب شرط بھی ہو سکتا ہے. اگر تم ان کا زمانہ پالو، اور ہر نبی کی امت اس معاملے میں اپنے نبی کے تابع ہے کہ آخری نبی پر ایمان، نصرت کا عزم. قال اقررتم، اللہ نے فرمایا ان نبیوں سے کیا تم نے اقرار کر لیا؟ امر بمانا خبر ہے، اقرار کر لیا. اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اور تم نے قبول کر لیا اس معاملے میں میرے عہد کو. سب نبیوں کو اللہ نے سوال کیا، اس سرن کے معنی آتے مضبوطی کے، اور عہد کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اس طرح کہتے ہیں. قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا اللہ ہم نے قبول کر لیا. قال فشہدوا، اللہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ رہو اپنی جانوں کے اوپر، اور تمہارے متبعین بھی گواہ رہے. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے تم پر ان پر گواہ ہوں، یعنی کہ تم سب نے آخری نبی کی تصدیق، نصرت، آپس میں تصدیق نصرت کا عہد کیا، اس پر میں بھی خود گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، اس عہد کے بعد جس نے بھی اعراض کیا وہ لوگ نافرمان ہیں. نبی تو کر نہیں سکتے، لیکن امتوں کو تاکید کرنی ہے. جی دوسرے دین کو یہ لوگ تلاش کرتے ہیں. یبغون تبغون ای المتولون، اعراض کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے فرما برداری کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی خوشی بلا عیب انکار کیے بغیر. وہ کرہن، تلوار کے ذریعے سے، اور اس چیز کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے جو ان کو فرما برداری کے لیے مجبور کرے. معائنہ، مشاہدہ کرنا، جو ان کو فرما برداری کے لیے مجبور کرے، یعنی خواہی نہ خواہی اللہ تعالیٰ کی تو اطاعت کرنی ہی ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. تا اور یا دونوں کی رات حمزہ انکار کے لیے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. دیکھو انسان اور جنات دو ہی مخلوق ایسی ہے کہ جس میں توہن اور کرہن دو پارٹی ہے، باقی تمام مخلوقات اللہ کی خوشی خوشی مطیع ہیں. یہی جو ہے اللہ کے کافر بھی ہے، مومن بھی ہے. اور یہاں تکوینی امور بھی مراد ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو تکوینی امور نافذ ہوتے ہیں، مثلاً بیماری، تندرستی، مالداری، فقر، غمی، خوشی، اچھے حالات، برے حالات، یہ تو تم چاہو کہ نہ چاہو جو تقدیر میں اللہ نے لکھا وہ ہونے ہی والا ہے. اس میں تو کوئی خوشی خوشی تقدیری حکم کو مانے، تکوینی امر کو، یا زبردستی، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. کوئی کافر بھی یہ چاہے کہ میں مالدار بنوں اور تقدیر میں کہ نہیں اس کو فقیر بننا ہے تو فقیر بنے گا. جی
کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ بھی حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی فرما بردار یا خوشی خوشی سے فرما بردار اور بغیر انکار کی اور تلوار کے اور ناخوشی سے تلوار کے نشانے کی وجہ سے کہ فرما برداری کے لیے
کیا دو چیز میں گڑبڑ کر کے ترجمہ کر دے رہے جی
جو اس سے فرما برداری کے لیے مجبور کر دیں اور اس کی طرف اور سب کچھ کی طرف لوٹنا ہے اور تاکہ سطح یا کے سطح
غلط ترجمہ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إعلان کیا گیا ایک جامع إعلان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب اہل عتاب کو صاف سنا دو کہ ہم تو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو وہی ہم پر اتاری گئی اس پر، اور جو وہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف وغیرہ پر اتاری گئی، اور جو کتاب موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، سب پر ہمارا جامع ایمان ہے. ون نبی ان کی واو ترتیب کے لیے نہیں، مطلق جمع کے لیے، سارے نبی چاہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہو ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں ہو، ہم سب کو جو کچھ اللہ کی طرف سے دیا گیا اس کو ہم مانتے ہیں، اور ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے. کیسے تفریق؟ بعض نبیوں کو سچا ماننا، بعض نبیوں کو جھوٹا ماننا، جیسے یہود نصارہ نے کیا، ایسے دندے ہم نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی پورے اخلاص سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو چند نام یہاں لیے گئے یہ اس لیے کہ اہل کتاب ان حضرات کے نبی ہونے کے معترف تھے، ان پر وحی آنے کے قائل تھے، اس لیے ان لوگوں کا نام لے کر خاص طور پر اہل کتاب کو فرما برداری کی دعوت دی گئی. جی
اور آپ کہہ دیجئے محمد کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر جو ان پر اتارا گیا، اور اس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد پر، اور وہ چیز تھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں سے ان کے پروردگار جو ان کی طرف سے دیا گیا، اور ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے تصدیق اور تصدیق کے ذریعے ہم اس کو ایک اسی اللہ کی عبادت کرتے جو فرما بردار.
یہی عقیدہ دین کے ہر کام کے بارے میں رکھنے کا، لا نفرقو بین احد منہ، دین کا جو کام حق طریقے سے چلتا ہو تو لا نفرقو بین احد منہ، سارے دینی کاموں کو جو ہے صحیح ماننے کا، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنے کی، غلبہ کسی ایک کام کا ہوئے ہوئے ورنہ نہیں، لیکن جو ہے کسی کام پر تنقید تبصرہ نہیں کرنے کا. لا نفرقو بین احد منہ. چلو وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دین کے پیچھے پڑے گا، تلاش کرے گا، دین مفعول بھی ہو سکتا ہے، تمیز بھی ہو سکتی ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو حاصل کرے گا تو ہرگز وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں نقصان میں پڑنے والوں میں ہوگا. اس لیے کہ غیر اسلام کو اپنانا اس کو ایسی آپ کی طرف لے جائے گا جو ہمیشہ اس پر ہوگی. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد اسلام، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دیں گے، یعنی ہدایت ہی نہیں دیں گے ایسی قوم کو، کیسی قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، یعنی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، گویا کہ مدینہ سے مرتد ہو کے مکہ بھاگ جانے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. بعد میں جو بھی مرتد ہوئے، تو جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اپنا لیا اللہ ان کو ہدایت نہیں دیں گے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ وہ شہادت دے چکے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، پھر بھی مرتد ہو گئے. وجاءهم البینات، ان کے پاس کلم کلی دلیلیں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے معجزات آ گئے، پھر بھی مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی انکار کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، تمام لوگوں کی لعنت ہوگی. خالدین فیہا، لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور لعنت کا مظہر ہے جہنم. المدلول بہا علیہا، جو دلالت کرنے والی ہے جہنم پر، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی دائمی عذاب میں. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، یعنی مرتد ہونے سے توبہ کر لی، اپنے اعمال کو درست کر لیا، تو اللہ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، یعنی مرتدوں کے توبہ کو قبول کر لیں گے. حارث ابن سوید مرتد ہو کے مکہ چلے گئے، کافروں کے ساتھ ہو گئے، واہ واہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، انہوں نے اطلاع بھیجی مدینہ میں اپنے بھائی کو، وہ بھائی مسلمان تھے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، حضور میرا بھائی سوید ایمان لانا چاہتا ہے دوبارہ، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو حضور پر یہ آیت ان کے اس سوال کے جواب پر نازل ہوئی، تو یہ آیت ہی ان کو بھیج دی، الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، تو آئے فرما بردار بن کر، ایمان لا کر کے، اور ان کا اسلام بڑا زوردار ثابت ہوا بعد میں. جی،
اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو حاصل کر تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں چلے جائیں گے، یعنی جائیں گے عذاب ان کے لیے رہے گا. اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کی
یعنی نہیں دے گا، کیف لا کے معنی میں. جی،
اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، کون کون جنہوں نے ایمان، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اور جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے رسول اللہ کہ یہ رسول برحق ہیں، جبکہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی اور اکثر ان کی صداقت پر، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اور ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر ملائکہ کی اور لوگ اور تمام لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے اور ملائکہ کے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت میں، جس کو لعنت دلالت کرتی ہے، اور ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو کہ اس کے بعد توبہ کرے اور اپنا عمل درست کرے، تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں.
ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. یاس اور باس، آدمی کی بالکل آخری حالت ہو جائے، گرگڑا شروع ہو جائے، نزع کی کیفیت شروع ہو جائے، ملائکہ نظر آنے لگے، خدا کا غیبی نظام نظر آنے لگے، وہ حالت بعث ہے. اس حالت میں کوئی آدمی ایمان لاوے تو قبول نہیں ہوتا. اس سے پہلے جب تک غیبی نظام نظر نہیں آتا، بھلے مرض الوفات ہے، آخری حالت ہے، لیکن غیبی نظام نظر نہیں آتا، اللہ بندوں کی توبہ اپنی مشیت سے چاہتے ہیں تو قبول فرما لیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی کوتاہیاں ایسی ہوں کہ جس کی وجہ سے اس وقت توبہ قبول نہ کرے، قبولیت کو اللہ مؤخر کر دے کہ تھوڑی بہت سزا اس کو ہونی چاہیے، بعد میں پھر اس کو معاف کریں گے. دونوں امکان ہیں. لیکن کوئی آدمی اگر غیبی نظام نظر آنے سے پہلے ایمان لاوے تو مقبول ہو جاتا ہے. اب عرب کے اندر ایک بہت مشہور آدمی تھا، عبداللہ ابن جدعان، بڑا مہمان نواز آدمی، غریبوں کا خدمت کرنے والا، غلاموں کو آزاد کرنے والا. تو اس کا تذکرہ آیا کہ بھائی اس کا کیا ہوگا آخرت میں، تو کہا نہیں اس کی معافی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توبہ نہیں کی یعنی ایمان قبول نہیں کیا. یقیناً جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کیا, حالانکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے یعنی یہود, پھر ان کے کفر میں زیادتی ہوئی اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا, تو اللہ ان کی ہرگز توبہ قبول کریں گے نہیں جبکہ وہ عالم گھر گھرے میں توبہ کرے اور کفر پر مرے, اور وہی لوگ اللہ کے یہاں گمراہ سمجھے جائیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ, تو ان سے زمین بھر کر کے بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا, یعنی اتنا سونا جس سے پوری زمین بھر جائے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ, اگرچہ وہ اتنی بڑی مقدار کے اندر سونا فدیے میں دینا چاہے تو ابھی وہ فدیہ ناقابل قبول ہوگا, یعنی وہاں سونا اتنی مقدار میں مل جاوے یہی محال, بالفرض مل جاوے تو بھی اس کو عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا. یہ فا داخل ہوئی ہے ان کی خبر کے اوپر, فلن فلن ان الذین شروع سے, اس لیے کہ یہ الذین شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے, ان الذین یہ معنی شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے خبر کے اوپر فائی, وَإِذَانًا, اور اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ کفر پر اگر موت آئی تو ان کا فدیہ ناقابل قبول ہوگا. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین, ان کے لیے دردناک عذاب اللہ کے یہاں ہوگا اور کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. بھی جی,
اور جن لوگوں نے عیسیٰ کا انکار کیا اور جو موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اور کفر میں بڑھتے رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار, ان کی توبہ اس قبول نہیں کی جائے گی جبکہ حالت جبکہ مرد الموت میں پہنچ جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے, اور یہ وہی لوگ اور یہ وہی لوگ گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی میں مرے تو ان میں سے زمین بھر کر سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا, یعنی اتنی مقدار کے جو زمین میں بھر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ معاوضہ دینا چاہیں. اور بات داخل ہوئی ہے دنیا کی خبر میں اور لذین شرط کے اور لذین شرط کی مشابہت پانے کی وجہ سے, اور اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ عدم قبول کا جو سبب ہے وہ موت علی الکفر ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی, یعنی ان عذاب سے ان کو نہیں بچایا جائے گا.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, البر سے کامل نیکی مراد لینے کی, کامل نیکی کامل ثواب جو جنت کی شکل میں ہے وہ ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ محبوب چیز کو خرچ کرو. مما کا من تبعیض ہی ہے, اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ خرچ نہ کرو وہاں تک تم کو کامل نیکی نہیں مل سکتی, یعنی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے نام پر دو تو تم کو کامل نیکی اللہ کی طرف سے ملے گی. مثلا آپ کو کھجور کھانا بہت پسند ہے تو ایک کھجوری سے ہی اللہ کے نام میں صدقہ کرو. آپ کو موبائل بہت پسند ہے تو ایک آٹھ ڈبا ہی سے ہی اللہ کے نام میں صدقہ کر دو موبائل کا. مما من تبعیض کے واسطے, تو اپنی محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرو تو تم کو کامل نیکی اور کامل ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا. معلوم ہوا کہ کافر کا صدقہ خیرات بالکل فائدہ مند آخرت میں نہیں ہوگا. دوسری بات, مومن کی تمام اطاعت اللہ کے یہاں فائدہ مند ہوگی. تیسری بات, تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ضروری نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے, ورنہ خود دوسرے دن سے صدقے کا حقدار بن جائے گا. بلکہ کچھ حصہ خرچ کرے اور اپنے اور گھر والوں کے خرچے کے لیے بھی رہنے دے وے. وما تنفقوا من شيء, اور جو بھی تم کوئی چیز خرچ کرو گے, یہ من شيء میں ہر طرح کا صدقہ آ گیا, پرانے کپڑے, پرانے برتن, باسی کھانا, بچا ہوا کھانا, زائد چیزیں, جو چیز بھی, مطلق ثواب ہر صدقے پر اور کامل ثواب محبوب کے صدقے کے اوپر. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اللہ اس کو جانتے, اس لیے اللہ تم کو ثواب عطا کریں گے. واہ واہ, کیا کہنے صحابہ کے. آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضور میری ایک باڑی ہے, مجھے بہت پیاری ہے, کھجور کے شاندار درختوں والی, اندر بھی رہا نام کا کنواں, حضور اللہ کے نام پر صدقہ ہے. حضور نے کہا بہت اچھا, اپنی محبوب چیز تم نے دے دی, چلو اپنے رشتہ داروں ہی میں تقسیم کر دو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضور یہ میرا گھوڑا مجھے بہت پسند ہے, اور اللہ کہتے ہیں محبوب چیز لگاؤ, یہ میرا گھوڑا میں نے اللہ کے نام پہ دیا. حضور نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو بلا کے دے دیا, تو ان کو دل میں ناگواری بھی ہوئی کہ میرا صدقہ میرے بیٹے کے پاس میرے گھر میں واپس آیا. تو حضور نے کہا نہیں, تم کو ثواب مل گیا, قبولیت کی بشارت دے دی حضور نے ان کو. معلوم ہے کہ جس طرح غیروں کو دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے, اپنوں کو بھی دینے سے ملتا ہے. تو صحابہ نے محبوب چیزیں اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دی. جی, کبھی کبھی تو ایسا کر ڈالو کہ اپنی پیاری چیز صدقہ کر دے. جی, شاید موبائل سے زیادہ اور کوئی پیاری چیز نہیں ہو. جی, بدگمانی ہوئی تو معاف کرنا بھائی, اللہ کی نعمت پکڑنا. جی,
اچھی طرح جانتے ہیں,
ہو سکتا ہے کتابیں بھی ہوئے امکان کے درجے میں. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. شان نزول, یہودی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشکال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے, اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے, اور آپ تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اور اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہو, پھر آپ کیسے ملت ابراہیمی پر؟ تو ان کی اس اشکال کی تردید میں آیت نازل ہوئی. دراصل ان کا دعویٰ کیا تھا, یہ اونٹ کا گوشت, اونٹ کا دودھ حرام ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے. جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں حرام ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو بدرجہ اولا حرام ہے, تو بعد کے دور میں بدرجہ اولا حرام ہے, اور آپ نے کیسے اس کو حلال کر دیا؟ اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی. کل الطعام, ہر طرح کا کھانا. کیا مطلب ہر طرح کے کھانے کا؟ جن چیزوں کی حرمت کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف تھی, یا کل عموم کے لیے نہیں ہے, ورنہ خنزیر وغیرہ کبھی کسی زمانے کے اندر حلال نہیں رہے, مردار بھی کبھی کسی زمانے میں حلال نہیں رہے. تو کل سے کل عموم مراد نہیں, یاد رکھنا. ہر طرح کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل, عبداللہ کے معنی میں. مگر جو چیز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات کے اوپر حرام کر لی, دیکھو یہ مسئلہ ان کی شریعت میں جائز تھا, ہماری شریعت میں ممنوع ہے, کہ منت مان کر کے کسی جائز اور مباح چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا, یہ ملت یعقوب میں جائز تھا, ملت محمدیہ میں ناجائز. لم تحرم ما احل اللہ لک, کہ ایک حلال چیز کو منت کی وجہ سے حرام کر لو. مثلاً یہ ہے کہ بھائی آپ دودھ پینے کی نیت کر لو کہ میں آج سے دودھ نہیں پیوں گا, اگر یہ کام میرا ہو گیا تو. ان کی شریعت میں جائز تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النسا کی بیماری ہوئی, एक तरह का दर्द होता है, सुरीन से शुरू होता है, टखनों तक जाता है ये दर्द, और ये दर्द मुसलसल रहे ना तो आदमी लंगड़ा भी हो जाता है, ऐसा ये दर्द था इनको। अरकुन नसा की बीमारी उसको कहते हैं, घुटनों में, रानों में, पिंडली में, टखनों में, इस तरह ये मर्ज होता है, अरकुन नसा। तो इन्होंने मन्नत मानी कि अगर मेरा ये दर्द से शिफायाब हो गया तो मैं अपनी महबूब चीज को छोड़ दूंगा, और शिफायाब हो गए। तो इन्होंने मन्नत पूरी करने के लिए ऊंट का गोश्त और दूध छोड़ा था, असल शरीयत में हराम नहीं था, तो हर तरह का खाना बनी इसराइल के लिए हलाल था, लेकिन बनी इसराइल ने हजरत याकूब अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम ने अपनी जात पर हराम कर लिया, और वो है ऊंट, जबकि उनको अरकुन नसा की बीमारी हुई, नसा निसा दोनों तरह नहीं, नसा यूं पढ़ने का मद और कसर के साथ नसा, अरकुन नसा। तो मन्नत मानी कि शिफा हुई तो मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, और शिफा हो गई तो हराम हो गया। और ये वाकिया तो नुजूल तौरात से भी बहुत पहले का है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का जमाना ही नुजूल से तौरात से पहले बहुत पहले, मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये चीज़ हराम नहीं थी, जैसा कि बनी इसराइल का जाम बातिल है, खामोखा इन्होंने ये चीज़ जो है खड़ी कर रखी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में ऊँट का गोश्त और दूध हराम नहीं था, ये तो बहुत बाद में याकूब अलैहिस्सलाम की मन्नत की वजह से ये उन्होंने हराम कर लिया, अल्लाह की तरफ से हराम हुआ जी। देखो एक चीज है, कोई आदमी बीमारी की वजह से और तबीयत को चलता नहीं, इसकी वजह से न खावे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा ये कि मन्नत मांग करके अपने ऊपर हराम कर ले, ये चीज शरीयत के अंदर नाजायज और गुनाह का काम है जी। मैं बॉयलर फार्म मुर्गी रूहानी जिस्मानी नुकसान की वजह से नहीं खाता जी, हलाल समझता हूँ जी। अब इस वक्त है अरकुन नसा की बीमारी सबको, बुजुर्गी की शुरुआत ही यहीं से होती है, घुटने के दर्द, घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, उसके मुन जुमला असबाब में एक सबब है बॉयलर मुर्गियाँ, दूसरा सबब है ठंडा पानी, तीसरा सबब है जो है गैस वाली चीज़ें खाना, चौथा सबब है बैठाड़ू जिंदगी, यानी बैठे बैठे हर काम, बाइक पर, कार में, गाड़ी में बैठाड़ू जिंदगी, ये सब उसके असबाब में से। चलो तो मुर्गी 40 दिन के ऊपर खड़ी नहीं रह सकती, ब्रॉयलर के फार्म होते हैं ना वहाँ जाके देख लो, 40 के ऊपर हो जाएगी वो मुर्गी खुद खड़ी नहीं रह सकती, अपने वजन से दब के वो बैठ जाती, तो उसके खाने वालों की टांटे कैसे खड़े रहेंगे। इसलिए ब्रॉयलर फार्म मुर्गी अंडे ये सब उसके मिन जुमला असबाब में से जी। इसराइल को कहो कि तौरात ले आओ और तौरात में पढ़ो, ताकि तुम्हारे सामने तुम्हारे बात की सच्चाई जाहिर हो जाए अगर तुम तुम्हारे दावे में सच्चे हो। जब ये चैलेंज उनको किया गया तो हैरान रह गए और तौरात की इबारत ला नहीं सके और उनका झूठ साबित हो गया। فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے گا اس کے بعد، یعنی دلائل کے ظاہر ہونے کے بعد کہ حرام ہونا یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تھا نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی لوگ ظالم ہیں جو حق سے باطل کی طرف آگے بڑھے ہوئے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ اے نبی اعلان کرو اللہ نے سچ فرمایا، جیسے کہ تمام دوسری باتیں جس کی خبر اللہ کے یہاں سے آئی سچی، اس طرح یہ بات بھی سچی۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو جس پر میں خود ہوں، یعنی آخری نبی ہے، حنیفہ، جو تمام دین نے باطل سے مائل ہو کر دین اسلام پر عمل کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جی
اللہ تعالیٰ اور یعقوب علیہ السلام کی جانب سے تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی وہ حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اللہ، اور آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرمایا یہ دیگر باتوں کی طرح کہ ان ملت ابراہیم پر ہے جو کہ سیدھے راستے پر ہیں، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔